الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كلما فليتبوا مقعده من النار.
السلام على عباده النبي المصطفى وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، حضرت انس نے فرمایا کہ میں بہت زیادہ مجھ کو احادیث کثیرہ کے بیان سے یہ چیز معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری طرف عمدن غلط بات منسوخ کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. صحابہ سے عمدن جھوٹ بولنا حدیث میں تو ممکن ہے نہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ بالعمد حدیث بیان کریں اور ظہور ہو جائے، غلط بات نقل ہو جائے، صحابہ اس کو بھی اس سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ گوئے تعمد الکذب فی الحدیث نہیں، لیکن تحدیث کا تعمد ہے اس کے ذمن میں کذب فی الحدیث پایا گیا تو خطرہ ہے کہ یہ تعمد التحدیث جو سبب بنا ہے کذب کا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعمد الکذب میں شمار ہو جائے. کذب خلاف واقعہ کوئی بات نقل کرنا، اس میں جمہور علماء کے ہاں عمد شرط نہیں ہے. عمدن ہوئے سہون خلاف واقعہ بات قضیب ہے. معتزلہ کے نزدیک عمد شرط ہے، اگر عمد نہیں ہے تو وہ کذب نہیں ہے. یہ حدیث اہل سنت کی دلیل ہے. حضور نے فرمایا تعمد کذب جہنم میں ٹھکانے کا سبب ہے، اس سے معلوم ہو کذب کبھی بلا عمد کے بھی پایا جاتا ہے. فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ امر کا صیغہ باب التفاعل سے کہا جاتا ہے. تَبَوَّا الْمَكَان اِذَا اتَّخَذَهُ مَنْزِلًا، تو فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ کے معنی جہنم میں اپنی منزل بنا لے. یہ امر تحدید کا بھی ہو سکتا، تحکم اور تحقیر کا بھی ہو سکتا، اور بعض علماء کی رائے کہ یہ صیغہ امر ہے خبر کے معنی میں، یعنی ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوخ کرنا بالاجماع گناہ کبیرہ، بلکہ بعض شافعیہ ابو محمد جویلی اور بعض مالکیہ ناصر ابن منیر اور بعض حنابلہ رائے یہ ہے کہ ایسا شخص دینی اسلام سے خارج ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً کہیں تکفیر منقول نہیں، صرف جہنم کی دھمکی وارد ہے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ کاذب علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر نہیں ہے، اگر کافر ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصریح کر دیتے، ہاں ایسا کرنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کی طرف غلط بات ایک بار بھی منسوب کر دے گا اس کی ساری احادیث ساقط ہو جائیں گی۔ امام حمیدی، ابو بکر سیرفی وغیرہ حضرات کی یہی رائے ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو کیا اس شخص کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام احمد، حمیدی، استاد بخاری اور ابو بکر سیرفی تینوں حضرات کی رائے ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہے۔ امام نووی اور ابن حمام کہتے ہیں جیسے اور گناہ ہیں یہ گناہ بھی ہے، لہذا جو سچا پکا تائب ہو گیا اس کی توبہ قبول اور اس کی روایات مقبول ہوں گی۔ اکثر حضرات اور فریق اول کی رائے یہ ہے، رد روایت کا منشا قبل رسول کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ اگر توبہ کے قبول ہونے کی بات چلائی گئی تو اندیشہ ہے کہ بعض لوگ تساہل سے کام لیں اور قبل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جرأت کرنے لگیں۔ حضور کی طرف غلط بات منسوب کرنا مطلقاً ناجائز، خواہ دین کے خلاف ہو یا دین کی تائید میں۔ فرقہ کلامیہ اور بعض زاہدین کہتے ہیں دین کے خلاف غلط بیانی تو ناجائز ہے، تائید میں ہو تو جائز ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں حدیث پاک میں کذب علیہ آیا ہے، لیکن یہ استدلال غلط ہے۔ لفظ کذب علیٰ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، خواہ تائید میں ہو یا تردید میں ہو۔ بعض لوگوں نے ایک اور دلیل پیش کی، وہ یہ کہ اسی حدیث میں من کذب علیہ متعمدن لیضل الناس والے ہوا ہے، یہ زیادتی بزار و تحاوی کی روایت میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام تحاوی کہتے ہیں زیادتی منکر ہے، یعنی قابل اعتبار نہیں، اور اگر ثابت ہوتی تو امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا جواب دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے ہے، جیسے فمن اظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس میں، اور بعض کہتے ہیں کہ ليضل الناس میں لام لام عاقبت ہے، اور معنی یہ ہے کہ کذب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انجام کار گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ امام اسمعی کہتے ہیں جو لوگ حدیث میں اعرابی غلطی کرتے ہیں ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ اس وعید میں داخل نہ ہو جائیں، اس لیے حدیث پڑھانے والوں کو احادیث کے اعراب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلیے۔
وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حسين عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار۔
ابو هريره کنیت ہے، ترمذی میں ان کے گھر والوں نے کنیت دی، ان کی بلی تھی اس سے کھیلتے تھے، اس لیے گھر والے ابو هريره کہنے لگے اور بغوی کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیت دی تھی، ان کا نام بہت مختلف ہی ہے. حافظ احمد ابو احمد الحاکم وغیرہ نے ان کا نام عبد الرحمن نے سخت بتایا ہے. چلیے.
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعه الوالبي قال اتيت المسجد والمغيره
بن الوالبي. كيا نام كيسا نون كيسا علي بن ربيعه الوالبي.
علي بن ربيعه الوالبي قال اتيت المسجد والمغيره امير الكوفه قال فقال المغيره سمعت
مسجد سے مسجد کوفہ مراد ہے. چلیے.
فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
يعني حضور کی طرف اور عام لوگوں کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے میں فرق ہے. جو لوگ قبل رسول کو کفر کہتے ہیں ان کے بیان پر تو ان کے مذہب پر تو بات ظاہر ہے، اور جو کفر نہیں کہتے ہیں ان کے مذہب پر یہ ہے کہ کذب الرسول شدید گناہ کبیرہ اور کذب غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات مختلف ہیں. جیسا کذب ہوگا ویسا حکم لگایا جائے گا. اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دینے سے کسی کی حق تلفی تو ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب تو ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کی تغییر نہیں ہوتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کرنے میں شریعت کی تغییر لازم آتی ہے، غیر شریعت کو شریعت بنانا لازم آتا ہے. جی.
وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي قال
علي بن حجر السعدي
علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعة الاسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ان كذبا علي ليس ككذب على احد. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي هاب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي
قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع.
آدمی کے کاذب ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات نقل کر دے، اس لیے کہ ہر مسموع بات سچی نہیں ہوتی، بات صادق ہوتی بات کاذب. لہذا اگر کوئی کاذب بات کو نقل کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ شخص خلاف واقعہ نقل کرنے والا ہے، اور خلاف واقعہ بات کہنا کاذب ہے. اس سے معلوم ہوا جیسے جھوٹ گڑھنا گڑھنے والے کے حق میں کذب اور گڑھنے والا کاذب ہے، ایسے ہی جھوٹی بات کو نقل کرنا بھی ناجائز ہے، اور ناقل کے حق میں یہ کذب اور یہ شخص کاذب ہے. اور وجہ یہ ہے کہ دونوں خلاف واقعہ بات نقل کرتے ہیں.
قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن حفص.
اثر کا مقصد حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بات نقل کرنے احتیاط کرنا چاہیے. چلی.
قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك.
ایک ہی حدیث ہے لیکن فرق یہ ہے کہ حدیث ثانی موصول ہے، حدیث اول مرسل ہے. یہ اختلاف شعبہ کے تلامذہ میں ہوا ہے، ان کے عام تلامذہ عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ تو اس کو مرسل نقل کرتے ہیں اور حفص علیم نے حفص اس کو موصول نقل کرتے ہیں. امام مسلم نے پہلے مرسل روایت ذکر کی پھر موصول. اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ امام مسلم کے ہاں موصول ارجح ہے. یہی بات علماء کی رائے, لیکن عام محققین علماء امام دارقطنی, ابو داود, اب دارقطنی وغیرہ مرسل کی ترجیح کے قائل ہیں. ابو داود تو کہتے ہیں علی ابن حفص کے علاوہ کوئی اس کو موصولا نقل نہیں کرتا, اور امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والثواب المرسل, ثواب طریق مرسل ہے. چلی.
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع.
بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع, کافی ہے انسان کے کاذب ہونے کے لیے کہ ہر سنی سنائی بات نقل کر دے. یہ اس اثر کا مضمون وہی ہے جو پہلی روایت میں آ چکا. چلی.
وبه قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن عبد الله.
ابو طاهر کیا پڑھے؟
ابو طاهر.
چلی.
وبه قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سليم قال اخبرنا ابن وهب قال لي مالك علم انه ليس يسلم رجل من حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع.
امام مالك نے عبد الله بن وهب سے فرمایا جانو نہیں سالم رہتا ہے کوئی انسان جو ہر سنی سنائی بات بیان کر دیتا ہے, اور نہیں امام ہوتا وہ شخص جو ہر سنی سنائی بات نقل کر دیتا ہے. یعنی ہر سنی سنائی بات کا ناقل لوگوں کی تنقید سے محفوظ نہیں ہے, کیونکہ جو باتیں ہوتی ہیں کبھی صحیح ہوتی ہیں کبھی غلط. اگر آدمی نے ہر سنی سنائی بات نقل کر دی تو غلط بات کو نقل کیا, اور ناقل القذب کاذب. یا مطلب یہ ہے لیس یسلم من الکذب, یعنی کس چیز سے سالم نہیں رہتا. اس میں دو احتمال ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ کذب سے سالم نہیں رہتا اس لیے کہ ہر سنی سنائی بات صحیح نہیں ہوتی. اب اگر کسی نے غلط بات سنی اور اس کو نقل کر دیا تو یہ شخص ناقل الکذب ہے, اور کذب کا ناقل بھی کاذب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے جرح سے محفوظ نہیں رہتا اس لیے کہ ہر سنی سنائی بات سچی نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے سنی سنائی بات بے تحقیق نقل کر دی اور وہ غلط ہوئی تو لوگ اس ناقل پر جرح کریں گے کہ اس نے غلط بات کہہ دی. وَلَا يَكُونُ اِمَامًا, مطلب اس کا یہ ہے کہ امام کی اقتداء کی جاتی ہے, اس کی بات کا اتباع کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص ہر سنی سنائی بات نقل کرتا تو ایسے آدمی کو لوگ اپنا امام نہیں بناتے, اس لیے کہ ہر سنی سنائی بات صحیح نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی ہر بات نقل کرے گا تو اس میں غیر معتبر باتیں بھی آئیں گی, لوگ ایسے شخص کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے بھئی چھوڑو ان کے ہاں تو تحقیق تفتیش ہے نہیں, اور جس کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور یہ الزام لگا دیا جائے کہ یہ بھی تحقیق بولتے ہیں, وہ ایمان کہاں سے ہو جائے گا؟ چلی.
وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بحسب المرئ من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل امام يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع.
ابن مهدي امام مالك کے شاگرد ہیں, انہوں نے وہی بات کہی جو ابھی امام مالک سے آ چکی ہے. لا يكون الرجل امام ابدا ويحدث بكل ما سمع, جب ہر سنی سنائی بات کا ناقل امام نہیں ہوتا تو انسان کو اپنی آپ کو عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اور ہر بات کو سن کر نقل نہ کرنا چاہیے, بلکہ ایسی باتیں جو مستند نہ ہوں ان کو نقل سے احتیاط چاہیے. چلی.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سالني اياس بن معاويه قال اني اراك قد كذبت بعلم القران فاقرا علي سوره وفسر حتى انظر فيما علمت قال ففعلت فقال لي ايه فضع علي ما اقول لك اياك وشنعت في الحديث فانه قلما حمل احد الا
ذلها
قلما حملها احد الا ذل في نفسه وكذب في حديثه.
سفیان بن حسین کہتے ہیں مجھ سے سوال کیا ایاس بن معاویہ نے, کہا میں دیکھتا ہوں تم کو کہ تم حریص ہو علم القرآن کہ میرے سامنے کوئی سورت پڑھ کر تفسیر کرو تاکہ میں دیکھوں تم نے کیا سیکھا. سفیان کہتے ہیں میں نے ان کا حکم پورا کر دیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا میری بات مان کر ذہن نشین کر لو وہ بات جو میں تم سے کہوں, بچو تم شناعت فی الحدیث سے, اس لیے کہ بہت کم کوئی شخص حدیث کی شناعت کا حامل ہوتا ہے مگر وہ ذلیل ہو جاتا ہے اپنی ذات کی اور تکذیب کی جاتی ہے اس کی بات کی. کلفت بعلم القرآن, کلف اذا حرص, کسی چیز کا حریص ہو جائے علم القرآن, قرآن کا علم یعنی اس کی تفاسیر. فقرأ علی سورۃ وفسر, میرے سامنے کوئی سورت پڑھو اور اس کی تفسیر کرو. تفسیر کے معنی ہیں الکشف عن معانی القرآن, قرآن کے معانی کو کھولنا, یعنی مشکل الفاظ کو سہل الفاظ میں تعبیر کر دینا, اور کہیں مجمل بات ہو تو اس کی وضاحت کر دینا, کہیں کوئی بات واضح نہ ہو تو اس کو کھول کر بیان کر دینا, یہ ہے تفسیر. کہتے ہیں میں نے کر دیا, احفظ علیہ, حفظ کا صلہ جب علا آتا ہے تو اس میں معنی اعتماد کی تضمین ہوتی ہے. اس صورت میں معنی ہوں گے احفظ معتمدن علیہ, میرے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے یہ بات جو میں کہنے والا ہوں یاد کر لو. شناعت فی الحدیث, شناعت فی الحدیث سے پرہیز کرنا, شناعت کے معنی ہے قباحت, حدیث کی قباحت, حدیث کا منکر ہونا ہے. مطلب یہ ہے کہ احادیث منکرہ کے نقد سے پرہیز کرنا. فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدْ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَقُدْرَ فِي حَدِيثِهِ. حملها اے حمل الشناعت فی الحدیث, اور شناعت فی الحدیث کے حامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث منکرہ کو آدمی نقل کرے, اس لیے کہ جو شخص منکر احادیث کو روایت کرتا ہے لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے تو وہ ذلیل سمجھا جاتا ہے اور اس کی احادیث کے لوگ تکذیب کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ احادیث منکرہ کے بیان سے پرہیز کرنا چاہیے. امام مسلم نے اولاً یہ بتایا تھا کہ جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں ان کے لیے انہیں احادیث ضعیفہ منکرہ کا اسقاط ہے, ان اس اثر سے ان کے دعوے کی تائید ہوتی ہے, اور معلوم ہوا کہ سلف کا مذہب یہی تھا. چلیے.
وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن مسعود
عتبه
ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبدو وقولهم الا كان لبعضهم فتنه.
عبد الله بن مسعود نے فرمایا تم جس قوم سے کوئی بات بیان کرو گے اور وہ ان کے عقل کے حدود سے بلند و بالا ہوگی تو بعضوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گی. یعنی جب لوگوں کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے تو بات ایسی ہو جو ان کی سمجھ کی حدود میں ہو, وہ سمجھ جائیں, اور لوگوں کی سمجھ سے بالا تر بات لوگوں کے فتنے کا سبب ہوتی ہے. بعض لوگ غلط معنی لے لیتے ہیں اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے حاضرین کے فہم کی رعایت چاہیے. کان لبعضہم فتنہ, بعض کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. آدمی کی جب سمجھ میں بات نہیں آتی تو اس کا انکار کر دیتا ہے, اور اگر وہ حدیث نبوی ہے تو سامع انکار کی وجہ سے خطرے کا شکار ہو جاتا ہے. حدیث کا انکار دین کے بربادی کا سبب بن جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله, لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرو جس کو وہ سمجھ جائیں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رسول کی تکلیف ہو؟ یعنی اگر تم لوگوں کے فہم سے بالا تر بات کہو گے تو وہ فتنے کا باعث ہو جائے گی. اور وہ اس کا انکار کر کے اپنے کو خطرے میں ڈالیں گے. ایک حدیث میں آیا کہ جہنم کے میں خچر کے برابر بچھو ہیں. ایک شخص حضرت شیخ نے اس فضائل میں نقل کیا، ایک شخص نے مجھ کو خط لکھا کہ مولانا زکریہ نے فضائل میں کیسی کیسی حدیثیں بھر رکھی، دیکھو کیا لکھ رہے ہیں. میں نے ان کو لکھا بھی صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور اس میں آپ کو انکار کی وجہ کیا پیش آئی. دیکھو یہ جو سانپ زمین پہ رہتے ہیں عام طور سے آبادیوں چھوٹے ہوتے، اور آپ جنگلوں میں چلے جائیں تو بہت بڑے بڑے سانپ کیلوں جیسے ہوتے ہیں، آدمی کو نگل لیتے ہیں. یہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اس کو کوئی چھو بھی نہیں پاتا. کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ایک بنگال کے طالب علم تھے، اس وقت بنگالی طلبا آتے تھے یعنی بنگلہ دیشی. ایک طالب نے مجھ سے بیان کیا چاٹگام کا قصہ کہ ایک ہاتھی دریا کے کنارے تھا، ایک سانپ نے اس کے پاؤں کو اپنے منہ میں لے لیا. ہاتھی باہر کو کھینچتا، وہ سانپ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو دریا میں کھینچ لیتا تھا. ایک صاحب نے بتایا کہ چونکہ وہ سانپ بہت بڑا تھا اور دریا کے اندر تھا، اور دریائی سانپ کی طاقت دریا میں بہت ہو جاتی ہے، تو وہ ہاتھی کو آخر کار مجبور کر دے گا، کھینچ لے گا، چھوڑے گا نہیں. اگر دریا کا سانپ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہاتھی کے پاؤں کو نگل کر ہاتھی کو کھینچ سکتا، ایک آدمی نے اگر دریا کا یہ منظر نہ دیکھا ہو تو اس کو انکار کر دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، جس نے ہوائی جہاز بننے سے پہلے ہوائی جہاز نہیں دیکھا تھا اور ہوائی جہاز بن گیا، اور اس کے سامنے کہو بھئی ایک ایسی بھی سواری ہے جو ہوا میں اڑتی ہو، کہاں مانے گا. تو ہر وہ بات جو فہم انسانی سے باہر ہو کلی اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. بعض وقت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اور واقع میں وہ بات صحیح ہوتی ہے، لیکن بہرحال عام فہم سے بالا تر بات جب آئے گی تو بات انکار کر کے پریشان ہو جائیں گے. چلیے یہی میں نے کہہ دیا. امام بخاری مجتہد تھے تو غلام محمد کہتا اگر مجتہد تھے تو ان کا مذہب امام ترمذی نے کیوں نہیں نقل کیا. میں نے کہا واہ بھائی، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. یہ کوئی ضروری ہے کہ کوئی کسی کے مجتہد ہونے کے لیے اس کا مذہب نقل کیا جائے؟ چلیے.
وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله
عبد الله ہے بھائی عبد الله نہیں. چلیے.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هانئ عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون في اخر امتي اناس يحدثونكم بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جس کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آبا نے، ایسے لوگوں سے ڈرتے رہنا، یعنی بے سر پیر کی غیر معتبر احادیث نقل کریں گے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ راوی کو دیکھ لینا چاہیے وہ معتبر بات نقل کرتا ہے یا غیر معتبر. اگر معتبر ہو تو اس کی بات کو سنا جائے، اس پہ اعتماد کیا جائے، ورنہ اس سے پرہیز کیا جائے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ ضعفاء وغيرها سي روايات من اللي جاي سي.
وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي.
حرملة بن عمران چلیے.
حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني ابو سرين انه سمع شرحبيل بن يزيد يقول اخبرني مسلم.
شرحبيل کہاں ہوں؟ شرحبيل
شرحبيل.
چلیے چلیے.
سراحیل ابن یزید یقول اخبرنی
سراحیل ابن یزید چلی انہو سمع سراحیل ابن یزید چلی
یقول اخبرنی مسلم ابن یسار انہو سمع ابا حریرت رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی آخر زمان دجالون قذابون یاتونکم من الاحادیث لما لم تسمعوا انتم ولا آباکم فایاکم وایاہم لا یذلونکم ولا یفتنونکم.
ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا آخر زمانے میں دجال و کذاب جو تمہارے سامنے ایسی حدیث لائیں گے جس کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آبا نے، ان سے بچو، تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. یہ وہی حدیث ہے جو پہلے آئی تھی، لیکن یہاں اس میں لا یذلونکم ولا یفتنونکم کا اضافہ ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ ضعفاء سے بچنے کا جو حکم ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کی احادیث زلال و فتنے کا سبب بن جاتی. دجالون کذابون، دجال دجل سے ماخوذ ہے. دجل کہتے ہیں ملما سازی کو، جھوٹی بات اس طرح پیش کی جائے کچھ سننے والا اس کو صحیح سمجھے. کذابون یہ ذکر العام بعد الخاص، کذاب جھوٹی بات نقل کرنے والا، خواہ وہ ملمہ سازی کر کے پیش کرے یا ویسے ہی خلاف واقعہ بات نقل کر دے. چلو.
وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا بكي قال حدثنا عامش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ان الشيطان ليتمثل في صوره الرجل فياتي القوم فيحدثهم بالحديث من القديم فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه ولا ادري ما اسمه يحدث.
مسيب يا كيف فتحه کے ساتھ اور سعيد بن مسيب کے والد میں دونوں جائز ہے، یا کا فتحہ بھی کسرہ بھی. انا عامر ابن عبادہ، عبادہ باقی فتحہ اور سکون دونوں سے مروی ہے. قال عبداللہ، یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. اگر طبقے صحابہ میں عبداللہ کا لفظ آ جائے، راوی کوفی ہو تو ابن مسعود مراد ہوں گے، اور اگر مصری ہو تو عبداللہ ابن عمر، مدنی ہو تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، مکی ہو تو عبداللہ ابن عباس مراد ہوں گے. یہ عامر ابن عبدہ کوفی ہیں، اس لیے عبداللہ سے ابن مسعود مراد. ابن مسعود نے فرمایا شیطان آ جائے گا انسان کی شکل میں. اور قوم کے پاس حدیث بیان کرے گا جھوٹی, لوگ وہاں سے منتشر ہوں گے. بعض آدمی کہیں گے میں نے ایک آدمی سے سنا تھا, چہرہ تو میں پہچانتا ہوں نام نہیں جانتا, وہ یہ بیان کر رہا تھا. امام مصنف نے یہ اثر لا کر اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ مجہول انسان کی روایت نہ لی جائے. محض چہرہ دیکھ کر یہ کیسے معلوم ہوا کہ آدمی معتبر ہے؟ اس کا پورا پتہ معلوم ہونا چاہیے. سمجھے بھائی, راوی یہ مجہول وہ راوی کہلاتا ہے جس کا نام معلوم نہیں, جس کا حال معلوم نہیں. اگر نام ہی معلوم نہیں تو راوی مبہم ہے, اور اگر نام معلوم ہے تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں. اگر اس سے نقل کرنے والا ایک شخص ہے تو مجہول العین ہے, دو ہیں تو یہ شخص معروف العین ہے, اور اگر اس کا وصف معلوم نہیں ہے تو یہ مجہول حال ہے. پتہ ہی نہیں کیسا. راوی اسی وقت معتبر ہوگا جب اس میں جہالت عین اور جہالت حال دونوں نہ ہو. چلو.
مولوی قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابي طاووس عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ان في البحر شياطين مسجونا الاوس
دور سے پڑھو. قال
ان في البحر شياطين مسجونا الاوس
شياطين مسجونا ان في البحر شياطين مسجونا
ان فی البحر شیاطین مسجونۃ او
شیاطین
شیاطین مسجونۃ او سقا سلیمان یوسف ان تخرج فتقرا
علی الناس. اس قدر کھلی بات تمہاری نہیں سمجھ میں آتی, پھر تم کیا حدیث سمجھو گے بھائی؟ اگر شیاطین پڑھو گے ان کا اسم کیا بنے گا؟ یہ تم کو کچھ نہیں آتا بھائی. چلیے.
ان تخرج فتقرا علی الناس قرآنا.
عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں سمندر میں شیاطین مسجون ہیں, حضرت سلیمان نے ان کو مقید کیا, ان قریب وہ لوگ نکلیں گے اور لوگوں کے ساتھ سامنے کوئی قرآن پڑھیں گے. ان فی البحر شیاطین مسجون, سمندر میں شیاطین مسجون. حضرت سلیمان نے کسی وقت سرکش شیاطین کو تابے کے گھڑوں میں بند کر کے سمندر میں ڈلوا دیا تھا. یوشک ان تخرجا, ان قریب نکلیں گے. بہرحال بند گھڑا کبھی نہ کبھی تو ٹوٹتا ہی ہے, جب ٹوٹے گا تو نکلیں گے. ہمارے بچپن میں ایک عامل تھے, انہوں نے ایک شیطان کو ایک لوٹے میں باندھ کے بند کر دیا تھا. جمدہا کا قصہ, زمین میں گڑوا دیا, وہ تو وفات پا گئے. کوئی آدمی زمین کھود رہا تھا اتفاقاً اس کا پھاوڑا اس لوٹے پہ پڑ گیا، وہ شیطان نکل بھاگا اور جس پر سوار ہو کر ستاتا تھا وہاں پہنچ گیا۔ ان عامل کو مولوی صاحب کو کہنے لگا، بلا امجدوا کو، امجد نام تھا ان کا، وہ تو وفات پا چکے تھے۔ حضرت اقدس شاہ وسیع اللہ صاحب کا زمانہ تھا، حضرت کے یہاں پیام بھیجا گیا کہ حضرت ایسا ایسا حال ہے۔ پھر حضرت نے اس کو کہلوایا کہ میرا اس سے سلام کہہ دینا۔ آدمی کہنے لگا، ارے وہاں کیوں گئے تھے، میرا بھائی ان سے مرید ہے، اور یہ کہہ کے رخصت ہو گیا۔ عامل صاحب نے عمل کے زور سے پکڑا تو کچھ بھی نہیں، عمل ٹوٹا ہو پھر سوار، اور حضرت کے ایک سلام سے سب خاتمہ ہو گیا اور چھوڑ کے چلا گیا۔ یوشک ان تقرا علی الناس ان تخرج فتقرا علی الناس قرآن فتقرا علی الناس قرآن، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھے گا، یعنی کوئی کتاب پڑھے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ قرآن ہے، تاکہ لوگ دھوکے میں پڑ جائیں، حالانکہ وہ قرآن نہیں ہوگا۔ ایسا ہوا ہے، شیعوں نے سن 398 ہجری میں ایک قرآن ظاہر کیا، کہنے لگے یہ عبداللہ ابن مسعود کا قرآن ہے، تو شیخ ابو حامد شافعی نے فتویٰ دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، وہ مصحف، مصحف امام یعنی قرآن کے خلاف تھا۔ تمام علماء اس بات پر متفق ہو گئے تھے، ابو حامد اسفرائینی کے فتوے پر سب نے عمل کیا تھا۔ اسی طرح سے انگریزوں کے ابتدائی دور میں ہندوستان میں کسی انسان نے کوئی کتاب ظاہر کر کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ قرآن ہے، لیکن اللہ نے حفاظت قرآن کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ان کی حفاظت اس طرح ظاہر ہوئی کہ وہ آدمی ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ابھی قریب میں امریکہ یا یورپ سے کئی 5 سورتیں شاید چھپ کر آئی تھیں، میرے پاس بھی کئی دن پڑی رہیں، اور یہ ظاہر کیا گیا یہ سورتیں قرآن میں نہیں رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسوں کو مٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے تو پہلے ہی دن وعدہ کر لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، پہلے دن سے مراد حضور کی حیات، آپ کی زندگی میں وعدہ کر لیا تھا۔ یہ وعدہ اللہ ہمیشہ پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کر کوئی آدمی گمراہی کا شکار ہو جائے، اس لیے احتیاط ملحوظ رکھنا چاہیے اور کسی مجہول راوی کی بات نہ سننا چاہیے، اس سے حدیث نہ لینا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس مجہول راوی کی بات اور حدیث سے کوئی شخص گمراہ ہو جائے۔ آدمی کو بچنے کی ضرورت ہے۔